اس سے قبل کی نشست میں میں اپنا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر، اور اس کی تمام صفات سے مراد خواہ وہ اس کی صفات حقیقیہ ہوں جیسے علم، حیات، قدرت، سما، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یا اللہ تعالیٰ کی وہ صفاتوں جن کی خبر دی گئی ہے کتاب و سنت میں، اور صفات خبریاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے اعضاء کا ذکر ہے جو حقیقت میں تو صفات کا لفظ استعمال کرنا چاہیے مگر سمجھانے کے درجے کے لیے، سمجھنے کے درجے کے لیے مجبوری کے طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ہاتھ، پاؤں وغیرہ وغیرہ جن چیزوں کا ذکر ہے ان تمام صفات پر بھی، صفات فعلیہ اللہ کی، یعنی زندہ کرنا، مارنا، عزت دینا، ذلت دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ صفات سلبیہ پر بھی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، کوئی فرشتہ اس کی بیٹی نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کی مخلوق اس کی قطعاً کسی درجے میں شریک نہیں. اللہ تعالیٰ نے الغرض جن صفات میں سلبیہ میں شرک کی نفی کی ہے ان تمام صفات پر میرا ایمان ہے. اور اس ایمان کا اور اس عقیدے کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تمام کی تمام یہ صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، اس کے لیے ہاتھ بھی ہے، اس کے لیے نفس بھی ہے، جی، اور اسی طرح اس کے لیے پاؤں بھی ہے، اسی طرح اس کے لیے آنکھ بھی ہے یا آنکھیں بھی ہیں، اور اسی طرح اس کے لیے ہاتھ بھی ہے، اور ان سب چیزوں کا ثبوت مانتے ہوئے ہم دو چیزوں کی نفی کرتے ہیں. ایک تو اس چیز کی نفی کرتا ہوں کہ اللہ کا ہاتھ اور اس کی مخلوقات کے ہاتھ میں کوئی مشابہت نہیں ہے اور یہ سب چیزیں متشابہات میں سے ہے، ایک اس کیفیت کی نفی اور دوسرے اس بات کی نفی کہ مخلوق اللہ کے ساتھ کسی قسم کی بھی شریک ہو تو مخلوق کا الگ معاملہ، خالق کا الگ معاملہ، اور اسی طرح اس بات کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کہ اللہ پاک ہے ہر طرح کے شرک سے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے ساتھ اس اعتبار سے کوئی مشارکت نہیں رکھتی، کوئی بھی شرکت نہیں رکھتی. تو اس لیے یہ ہے وہ عقیدہ جس پہ اسلاف قائم رہے، رحمہم اللہ اور ائمہ نے اس کی تصریح کی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی تصریحات اس سے قبل کی نشست میں آپ سن چکے. اسی کی تائید میں مزید حوالے دیتے ہوئے آپ ایک حدیث دیکھیے جو مختلف حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، مسلم وغیرہ میں، اور مسلم میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں جہاں وہ قیامت کے احوال اور آثار بیان کرتے ہیں اور جنت اور جہنم کی بحث کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اس بات کی خبر دی. یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے ابو قرائب سے سنا. وہ اور ابو قرائب یہ دونوں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، اور اس پوری سند کے ساتھ وہ کہتے ہیں آخر پر پہنچ کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا. اس سے بھی پہلی حدیث دیکھیں تو وہ زیادہ واضح ہے. اس میں عمر ابن حفص ہیں جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور وہ ساری بات کرتے ہوئے آگے امام عامش رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے جو حدیث کے بہت بڑے ائمہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے سنا. یہ ابراہیم نخعی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد ہوئے حماد کے، ابو سلیمان حماد، اور حماد شاگرد ہیں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ مجمعین کے. وہ کہتے ہیں میں نے علقمہ سے سنا، اور یہ مشہور سند ہے، سونے کی سند ہے، سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑی ہے. ابو حنیفہ، حماد، ابراہیم نخعی، علقمہ، عبداللہ ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے سچے تھے، سچ پر قائم رہنے والے تھے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ ان کا میں نے علقمہ سے سنا، اور علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، جاء رجل من اہل الکتاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب میں سے ایک آدمی آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دوسری روایات میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک عالم دین ان کا آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال یا ابو القاسم، اور اس نے کہا اے ابو القاسم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ قاسم کے والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اس اعتبار سے آپ ابو القاسم تھے. ان اللہ یمسک السماوات علی اصبعین، اللہ تعالی اس نے ٹھہرایا ہے یا ٹھہراتا ہے آسمانوں کو ایک انگلی پر، والارضین علی اصبعین، پر زمینوں کو ایک انگلی پر خدا رکھے گا قیامت میں، والشجر والثرى علی اصبعین، اور زمین کی تہ میں بھی جو گیلی مٹی ہے اور یہ جو درخت ہیں ان سب کو خدا ایک انگلی پر رکھے گا، والخلائق علی اصبعین، اور پوری اللہ کی مخلوق اس کی ایک انگلی پر آ جائے گی، ثم یقول، پھر وہ کہے گا ان الملک، ان الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ذاہکا، آپ ہنسے، حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں، ثم قرأ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھی کہ لوگوں نے اللہ تعالی کی اس طرح سے قدر نہیں جانی جیسے لوگوں کو قدر کرنی چاہیے تھی. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت آ گئی، اس میں آیا ہے اسی مسلم میں، جا حبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا ایک بہت بڑا ربعی، ان کا بہت بڑا عالم دین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور پہاڑ اور درخت یہ ایک انگلی پر رکھے گا، اور پانی اور جو گیلی مٹی ہے اس کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر، ثم یحزہن، پھر اللہ تعالیٰ ان کو شیک کرے گا، جھٹکا دے گا سب کو اچھی طرح، فیقول ان الملک، ان الملک، اور اللہ کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. فذاہکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے ہنسے، تعجب فرمایا، مما قال الحبر، جو کچھ اس یہودی عالم نے کہا تھا، تصدیق اللہ، اس کی بات کو سچا جانتے ہوئے. یہ تصدیق اللہ کے جو الفاظ ہیں نا، اس پہ بعد میں بات کریں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما قدر اللہ حق قدرے، اور لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. پھر دوسری اس کے بعد جو حدیث آئی ہے اس میں بھی یہی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہی حدیث لائے، لیکن کچھ الفاظ انہوں نے زیادہ کیے، کچھ چھوڑ دیے. اس میں بھی آیا ہے کہ تصدیق اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کے لیے ہنسے. تیسری روایت آ گئی، آگے وہ ابھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، چوتھی روایت آ گئی. اور ان تمام روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وما قدر اللہ کا قدرے، اور آپ نے اللہ کی اس آیت کی تلاوت کی کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں جانی جیسے کہ انہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ہے مسلم کا متن. اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاسماء والصفات میں بھی لائے، وہاں دیکھتے ہیں، اور اس حدیث کی تشریح بھی وہاں آ گئی ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں پر راوی اور ہے. وہاں دیکھیے تو علقمہ ہے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، یہاں پہ عبیدہ سلمانی ہے، اور عبیدہ سلمانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ پہنچ کے اس حدیث میں جتنے بھی راوی تھے مشترک ہو گئے، اور ایک خیال رہے کہ یہ جو ابراہیم نخعی کی علقمہ سے روایت ہے نا، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا اس طرح وہ آدمی آیا اور اس نے یہ الفاظ بیان کیے، اس میں آیا ہے کہ ثم یقول ان الملک، ان الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، خدا یہ کہے گا قیامت میں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا. غور کر لیجئے گا، یہ جو ابراہیم نخعی کی روایت علقمہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اس میں یہ الفاظ نہیں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم دین کی تصدیق کے لیے ہنسے ہیں، باقی روایت میں یہ لفظ آیا ہے. یہاں پر سند بدلی ہے، اور سند اس طرح سے بدلی ہے کہ یہاں پہ ابراہیم نخعی کے بعد عبیدہ سلمانی آ گئے، وہاں پہ علقمہ آئے تھے، اور علقمہ کے بعد وہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آگے تھے، یہاں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. تو ایک روایت آ گئی عبیدہ کی، اور ایک روایت آ گئی علقمہ کی. وہ کہتے ہیں کہ جا حبر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا ایک عالم جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا محمد، اس سے کہا محمد، قل یا رسول اللہ، یا اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ان اللہ جعل السماوات علی اصبعین، اللہ تعالی آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، والارضین علی اصبعین، اور اللہ تعالی زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، والجبال والشجر علی اصبعین، اور اللہ تعالی شجر درختوں کو اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، والماء والسراء، اور پانی کو اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر رکھے گا، وسائر الخلق علی اصبعین، اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، فیہزہن، اور اللہ تعالیٰ انہیں جھٹکا دے گا، سب کو جھنجھوڑے گا، فیقول انا الملک، اور اللہ کہے گا کہ دیکھا بادشاہی میری ہے، بادشاہ میں ہوں، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، حتی بدت نواجزو، یہاں تک کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی، تصدیقا لقول الحبر، اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ جو کچھ اس یہودی نے کہا ہے ٹھیک کہا. القمر رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ الفاظ نہیں آئے کہ یہودی نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے، اور عبیدہ سلمانی کی روایت میں رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ آ گئے ہیں، ثم قال وما قدر اللہ کا قدرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھی کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں جانی جیسی کہ انہیں کرنی چاہیے تھی، اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ اسی لیے آگے چل کر کہہ رہے ہیں اگلے صفحے پہ کہ سلیمان العامش کی روایت جو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے، اور ابراہیم نخعی نے عبیدہ سے جو روایت کی ہے، ایک یہ عبیدہ سلمانی کی روایت ہے، ایک اور بھی روایت ہے، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ نہیں ہے کہ لم یقل تصدیق اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی تصدیق کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ روایت میں آئے ہیں نا سلمانی رحمت اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے تصدیق کی اس یہودی کی، یہ عبیدہ سلمانی کے اپنے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ نہیں. یہ جو کچھ بھی ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امل متقدمون من اصحابنا، ہمارے اصحاب میں، اب یہاں پر دو مسئلے ہیں، ایک اس حدیث کی شرح ہے اور ایک اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات کو سچا جانا ہے یا نہیں جانا. ان دونوں مسئلوں پر الگ الگ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. پہلے مسئلے کو لے لیتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی نے سب کچھ بیان کیا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اتنی بات تو مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس یہودی نے انگلیوں کا بیان کیا. ہمارے یہاں حدیث میں بھی آیا ہے، صحیح حدیث میں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیوں کے قائل ہیں. امام بحقی رحمت اللہ فرماتے ہیں امل متقدمون من اصحابنا، جہاں تک تعلق ہے ہمارے ان اکابر کا، ان اسلاف کا جو امت میں پہلے گزرے ہیں ہم سے، یعنی امام بحقی رحمت اللہ علیہ تو آدمی ہیں پانچویں صدی کے، 458 ہجری میں امام کا انتقال ہوا ہے، تو بحقی رحمت اللہ علیہ سے پہلے 458 سال انتقال ہوا، بلکہ اس سے پہلے پانچویں صدی کے آدمی ہیں، تو پچھلی صدیوں میں جو گزرے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَغِلُوا بِتَاوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ، وہ حضرات اس حدیث کی کھوج لگانے میں، اس حدیث میں جو کچھ آیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیوں کا اسبات اور یہ چیزیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. وما جرا مجرا ہو، اور جتنی بھی اس قسم کی صفات کی احادیث آئی ہیں ہم سے پہلے جو اصحاب امت میں گزرے ہیں، وہ ان احادیث کی تفتیش اور کھوج میں نہیں پڑتے تھے. وَإِنَّمَا فَهِمُوا مِنْهُ وَمِنْ أَمْثَالِهِ، وہ ان احادیث سے اور اس قسم کی جتنی بھی روایات ہیں ان سے یہ سمجھے ہیں کہ من اظہار قدرت اللہ عز و جل، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. یہ تو بات پھر آ جائے گی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ. اسی کو دیکھیں تو امام نے، یعنی یہی امام بحقی رحمت اللہ علیہ آگے چل کر کہتے ہیں ولیس مان الید فی الصفات، ہاتھ کا مطلب جب وہ اللہ تعالی کی صفات کی احادیث میں آتا ہے تو ہرگز یہ نہیں لیا جاتا کہ ومان الجارحہ، جیسے کوئی عضو ہوتا ہے انسان کا، ہاتھ کندھے سے شروع ہو کے انگلیوں اور انگوٹھے تک جو آتا ہے تو یہ پورا ایک عضو ہے نا. وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے جب اس لفظ کا استعمال ہوگا تو ہم اس عضو کو مراد نہیں لیتے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو شریعت نے بتا دی ہے علامہ جا ابھی کتاب، جو کچھ خدا نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے، من غیر تقریف ولا تشبیہ، اور ہم اس پہ نہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ وہ مخلوق کے ساتھ ملتا ہے. وقد روا هذا الحديث، اور یہ جو حدیث ہے، غیر واحد من اصحاب عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کئی شاگردوں نے نقل کی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہودی جو تھے وہ اللہ تعالی کے لیے جسم کے قائل تھے، اور ہمارے ہاں یہ بات نہیں. اسی لیے اس حدیث پہ علامہ قوسی رحمت اللہ علیہ نے جو حاشیہ لکھا ہے، اور قرطبی نے مفہم میں جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں ھذا کلہ قول الیہودی، یہ ایک انگلی پر یہ اور ایک انگلی پر یہ اور ایک انگلی پر یہ سب کے سب یہودیوں کی باتیں ہیں. وہم یعتقدون التجسیم، اس لیے کہ وہ اللہ کو ایک جسم مانتے تھے، انسانوں کی طرح کا جسم. اور یہودی اتنے جسم کے قائل تھے، ان یہودیوں کے ہاں خدا کے لیے مکمل ایک جسم ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اللہ کی تصویر دیکھنا چاہیں کہ اللہ کیسا ہے یہودیوں کے ہاں، تو انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا وغیرہ میں آپ خدا کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، انہوں نے خدا کو بالکل ایک جسم بنایا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو یہ ان کا عقیدہ تھا. اور ہمارے علماء جب یہ وسائل نہیں تھے، نشر و اشاعت کے، اور کتابیں یوں نہیں چھپا کرتی تھی اور ملا کرتی تھی، اس وقت بھی جانتے تھے کہ یہودیوں کا عقیدہ یہی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا اسپین میں دن رات واسطہ یہودیوں سے رہتا تھا، بھلا ان سے ان کے عقیدے چھپے ہوئے ہوں گے. اور علامہ زاہد القوسری، جنہوں نے ترکی سے ہجرت کی مصر کی طرف، اور اسرائیل ساتھ تھا اور یہودی وہاں تھے اور اب بھی ہیں، ان سے ان کے عقیدے چھپے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں ھذا کلہ قول الیہود، یہ سب یہودیوں کی باتیں ہیں کہ ایک انگلی پر یہ اور ایک انگلی پر یہ، اس لیے کہ یعتقدون التجسیم، وہ اللہ کا جسم بناتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَخْصٌ ذُو جَوَارِحَ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، جس کے جوارح ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ سارا جسم ہے اس کا. کما یعتقدہ غلات المشبہہ من ھذہ الامہ، جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ مشبہہ مسلمانوں میں جو گروہ پیدا ہو گیا تھا، معتزلہ، مشبہہ، معطلہ، یہ سارے گروہ جو گمراہ تھے، ان میں مشبہہ فرقہ اس امت میں وہ بھی خدا کے لیے ایک جسم ثابت کرتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے کیوں؟ عبیدہ کہتے ہیں سلمانی کہ آپ نے اس یہودی کی بات کو سچا جانا، اور یہ کہتے ہیں قرطبی، وضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ہوا للتعجب من جہل الیہودی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی جہالت پر ہنسے کہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ شخص کس قدر جری ہے، اور اللہ تعالی کے بارے میں یہ شخص اس قدر جاہل ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے لیے جسم کو ثابت کر رہا ہے. وَلِحَاذَا قَرَعَ عِنْدَ ذَلِكَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِ، اور اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِ. اس سے پتا چلا کہ قرطبی، علامہ زاہد القوسری، ان سب حضرات کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی تصدیق نہیں کی، وہ یہودی اس معاملے میں جھوٹ بول رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصدیق اس یہودی کے جو الفاظ عبیدہ سلمانی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آ گئے ہیں، یہ عبیدہ کا اپنا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں کہا. تو ایک چیز تو یہ پتا چل گئی کہ عقیدہ جو امام بحقی رحمت اللہ علیہ کا، عمل متقدمون، ہم سے جو پہلے گزرے ہیں ہمارے اصحاب میں سے، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَغِلُوا بِتَاوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ، وہ اس قسم کی جتنی بھی صفات کی احادیث ہیں اس کی بحث کو ریز میں نہیں پڑتے تھے، ایمان لاتے تھے، چپ کر کے گزر جاتے تھے. وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ گئی کہ انہوں نے فرمایا امر روحا بلا کیف، ان احادیث کو پڑھو، ان آیتوں کو پڑھو اور گزر جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، بغیر یہ سوال کیے کہ یہ چیزیں کیسی. ایک بات واضح ہو گئی. دوسری بات رہ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کیوں کی، تو اس تشریح سے معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی جرات پر ہنسے کہ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسی کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ نے تصدیق نہیں کی. عبیدہ سلمانی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ عبیدہ رحمت اللہ علیہ کا اپنا قول آ گیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں کا. اسی لیے امام بحقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کئی ایک شاگردوں نے یہ روایت ان سے بیان کی ہے من غیر طریق عبیدہ، اور وہ ایسی سند ہے جس میں عبیدہ سلمانی نہیں آتے. مثلا ابھی آپ نے دیکھی نا ایک سند جو علقمہ کی روایت تھی، اس میں عبیدہ کا نام نہیں آیا. ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ علقمہ سے اور علقمہ عبداللہ ابن مسعود سے، اور وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سے نقل کرتے ہیں، تو اس میں عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام ہی نہیں آیا. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کئی شاگردوں نے اس حدیث کو ان سے سنا ہے، اور جو عبیدہ کے علاوہ شاگرد ہیں فلم یذکر فیہ قولہ تصدیقا لقول الحبر، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ نہیں کہتے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہودی عالم کی تصدیق کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صرف عبیدہ کی روایت میں آیا ہے اور ان کے شاگردوں نے یہ بات بیان نہیں کی. پتہ چلا کہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو نہیں مانتے. آگے چل کر لکھتے ہیں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہودی کا یہ کہنا کہ ایک انگلی پر یہ ایک انگلی پر یہ، فضل ان ذالک، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ من تخلیط الیہود و تحریفہم، کہ یہودیوں نے جو اصل بات تھی خواہ وہ تورات میں آئی ہو خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہو، جس طرح بھی یہودیوں کا عقیدہ جو اصل تھا اس میں یہودیوں نے تحریفہم تحریف کی ہے. اتنا تو قرآن میں بھی آیا کہ والسماوات مطویات بیمینہ، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا، لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ پہ. لیکن یہ انگلیوں کی تقسیم اور اس طرح خدا کا جسم ثابت کرنا، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ یہودیوں نے پھر گڑبڑ کی ہے، تحریف کی ہے. وَأَنَّ ضَحْكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ہنسنا، اِنَّمَا كَانَ عَلَى مَعْنَى التَّعَجُّبِ مِنْهُ وَالنَّكِيرِ لَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اس بات پر تھے کہ آپ نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ کیسے جاہل ہیں، کیسی کیسی باتیں پاگلوں دیوانوں جیسی کرتے ہیں. وَالنَّكِيرِ لَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا یہودی کے قول کا. تو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی انکار کہتے ہیں، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی تصدیق نہیں کی. کوثری کا بھی مسلک سن لیجئے، علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلا یوجد من یبتلوہ، کوئی ہم نے نہیں دیکھا اہل حق میں سے جو علماء ہیں وہ اس حدیث کا انکار کریں. حدیث پکی ہے، یہودی آیا بھی تھا، اس نے یہ باتیں بھی کی ہیں. لیکن فاہموا من تلاوت الآیت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امت جو کچھ سمجھی ہے، اکابر علماء جو کچھ سمجھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کیوں پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ استنکر قول الیہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا انکار کیا اس کے اس قول کا، اس جملے کا. وہو ظاہر الواضح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار بہت ظاہر اور واضح تھا. تو معلوم ہوا کہ یہودی نے جو کچھ آ کر بیان کیا تھا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کا انکار کر دیا. لیکن جو اس نے بات کہی کہ ایسے ایسے انگلیوں پر ہوگا، اس کو تو نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر امت کا نظریہ کیا رہا؟ وہ یہی کہ انہوں نے اس جیسی جتنی آیات ہیں جو قدیم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کے تابعین تبع تابعین سے لے کے بعد کے امت کے بڑے بڑے اکابر اور اجل فقہا، انہوں نے کہا ان احادیث کو پڑھو اور خاموشی سے گزر جاؤ، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا. اس موقع پہ جب یہ بحث واضح ہو گئی، دونوں جملے، ایک عقیدے کا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اسے پڑھیں اور خاموشی سے گزر جائیں، اور دوسرے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہنسنا اور آیت پڑھنا اس یہودی کی تصدیق کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ نے اس یہودی کا انکار کیا. اس پہ ایک بات اور بھی خیال میں آ جانی چاہیے، اور وہ یہ کہ مسلم کی شرح حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور وہ مکمل کرنے سے پہلے انتقال فرما دے، اور کمال کی شرح اور تکملہ اس کا، یعنی اس کو مکمل کیا پھر حضرت محمد تقی صاحب عثمانی مدظ اللہم نے، اور کمال کا تکملہ دی ہے، اور حضرت نے بہت اچھی اچھی چیزیں اس میں لکھی ہیں. مگر جب اس پر پہنچے ہیں، اس حدیث پر، تو یہاں پر جو کچھ لکھا ہے وہ بھی سن لیجیے، اور یہ خیال میں رہے کہ قرطبی، امام بحقی اور کوثری تینوں نے، اور ایک بہت بڑے بزرگ اور گزرے ہیں خطابی، سلیمان الخطابی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے سے انکار مراد لیا ہے. انہوں نے کہا انکار ہے یعنی یہودی کی بات کو نہیں مانا، لیکن حضرت معتقی صاحب فرماتے ہیں فی رد الخطابی فی ما زعم ان ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان انکارا لما قال الحبر. یہ جو جملہ آ گیا عبیدہ سلمانی کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی تصدیق کی، اس جملے سے امام خطابی رحمت اللہ علیہ کا رد ہوتا ہے. حیث قد وقع هنا التصریح بانه ذاہق تصدیقا له، کیونکہ عبیدہ سلمانی کی روایت میں جب یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں اور یہودی کی بات کی تصدیق اس کو سچا کہنے کے لیے، اور خطابی انکار کرتے ہیں، تو خطابی کا رد ہے اس میں، خطابی ٹھیک نہیں سمجھے. وما زعم الخطابی رحمہ اللہ، اور خطابی رحمۃ اللہ جو سمجھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، نہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، بلکہ خطابی یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی یعنی عبیدہ سلمانی نے علی قدر فہمی ہی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے پاس سے یہ الفاظ اس حدیث میں داخل کر دیے ہیں. بعید جدن، یہ بہت دور کی بات ہے، بہت ہی کم چانسز ہیں اس بات کے. لأن ظاہر السیاق، اس لیے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ جو ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی تصدیق کی کہ ایک انگلی پہ یہ ہوگا، ایک انگلی پہ یہ ہوگا، ایک انگلی پہ یہ ہوگا. لیکن حضرت معتقی صاحب نے یہاں جو رائے دیا خطابی رحمت اللہ علیہ کا رد کیا ہے، یہ بات زیادہ صحیح نہیں ہے. ایک طرف خطابی ہیں جو اس حدیث سے یہ سمجھے ہیں، امام بحقی رحمت اللہ علیہ یہی سمجھے ہیں، قرطبی رحمت اللہ علیہ یہی سمجھے ہیں، علامہ زاہد القوسری رحمت اللہ علیہ یہی سمجھے ہیں، اور اسی طرح دیباج حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جو مسلم کی شرح لکھی ہے وہ بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہنسنا اور آپ کا تعجب کا اظہار فرمانا اور آپ کا تلاوت کرنا تصدیقا للحبر، یہ اس یہودی کی تصدیق کے لیے نہیں تھا، بل ہوا رد لقولہ، بلکہ اس یہودی کو جھٹلانے کے لیے تھا کہ تم یہ جو کہتے ہو ایک انگلی پہ یہ ہوگا، ایک انگلی پہ یہ ہوگا، یہ سب جھوٹی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس برے عقیدے پر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا عقیدہ، تعجب کا بھی اظہار فرمایا اور انکار بھی کیا. اور سیوطی کہتے ہیں فَإِنَّ مَذْهَبَ الْيَهُودِ، اس لیے کہ یہودیوں کا جو مذہب ہے التجسیم، وہ تجسیم ہے. فَفَهِمَ مِنْهُ ذَلِكَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے تھے، اور اس یہودی کا مذہب اس کی باتوں سے سمجھ میں آتا ہے. باقی جہاں تک حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ تصدیق کے لیے ہنسے ہیں، اِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي عَلَى مَا فَهِمَ، اور یہ تو آدمی راوی کا، ابو عبیدہ سلمانی کا اپنا جملہ ہے، جو اس نے سمجھا ہے وہی انہوں نے اس میں اپنی رائے دے دی ہے. باقی نہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یہودی سچ کہتا ہے، بلکہ ابو عبیدہ سلمانی رحمت اللہ علیہ کی اپنی رائے ہے. تو ایک طرف یہ سارے حضرات ہیں، دوسری طرف تکملہ میں حضرت معتقی صاحب عثمانی مدظ اللہ نے حضرت نے یہ تحریر فرمایا، اور یہ بات زیادہ صحیح نہیں ہے. یہ اس لیے کہ اس بحث میں جب پڑھیں گے لوگ اور اس کو پڑھیں گے، تو حضرت کی علو شان اور حضرت کی بلند نسبتیں، اس کی وجہ سے کسی شخص کو اس حدیث کے سمجھنے میں کچھ غلط فہمی نہ ہو جائے. تو دونوں چیزیں اس سے پتا چلی کہ عقیدہ کیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی بجائے تردید کر دی. امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے اسی عقیدے پر کتاب الاسماء والصفات میں ایک اور دلیل بھی سن لیجئے، وہ آئے ہیں اس بات پہ کہ استواء کیا ہے. اللہ تعالی کا عرش پر آنا، بیٹھنا، یہ جتنے الفاظ اس قسم کے غیر محتاط تعبیرات بھی لوگ کرتے ہیں، یہ سب چیز کیا ہے؟ اس عقیدے پر جہاں بحث کی ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَمَّ الْإِسْتِوَاءُ فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا، انہوں نے پورا ایک باب باندھا ہے اپنی کتاب کتاب الاسماء والصفات میں، باب اس پہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا. فرماتے ہیں کہ استواء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ غالب ہونا اس کے بارے میں، فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا رضی اللہ عنہم، ہمارے اصحاب میں سے علم کلام کے، حدیث کے، فقہ کے جو ماہرین ہم سے پہلے گزرے ہیں پانچ صدیاں، کانوا لا یفسرونہ ولا یتکلمون فیہ، وہ ان آیات کی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ اس پہ بولتے تھے، کا نہ ہوئے مذہب ہم فی امثال ذالکا، اور اس قسم کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں ان کے بارے میں خاموش رہتے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل پر ایمان رکھو، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جو حدیث کتاب و سنت میں خبر آ گئی اللہ کے متعلق سب ہے، اور دو چیزوں کی نفی کر دو، ایک کیفیت کی، کیسی ہیں یہ چیزیں ہم نہیں جانتے، اور دوسری بات وہ یہ کہ یہ یقینی طور پر اللہ کی جو یہ جو صفات ذکر کی گئی ہیں مخلوق کے اعضاء سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں۔ عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں، یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں ہیں، آپ سے سنیے، ہم نے پہلے اس سے حوالہ دیا تھا کہ جو میرا عقیدہ ہے اس عقیدے کی پشت پہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہی عقیدہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہی عقیدہ امام احمد ابن حنبل، سفیان ابن عیینہ، امام ترمذی، اسحاق ابن ابراہیم وغیرہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب کا یہ تھا۔ آج دیکھ لیجئے یہ نیا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کننا عند مالک، عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں ہم امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ۔ فدخل رجل، ایک آدمی آیا، فقال یا ابا عبداللہ، اس نے کہا عبداللہ کے والد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالی عرش پر غالب ہوا، کیف استواؤہ، یہ استوا سے کیا مراد ہے، اللہ کا غالب ہونا اس سے کیا مراد ہے؟ قال، عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں، فاترک مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر چکا دیا، واخذته الرحباء، اور پسینے چھوٹ پڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس ایک جملے پہ، اس نے کہا اللہ کا عرش پہ چھا جانا یہ کیا بات ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ اتنا ڈرتے تھے، اتنے محتاط لوگ تھے، اور اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں زیادہ بات چیت کو، بحث کو وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور نہ چاہتے تھے کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ اور یہی حالت میری بھی، میں بالکل نہیں چاہتا کہ اس موضوع پہ زیادہ بات کرتا، مگر ہمارے زمانے میں چونکہ عقیدے کی تصریحات نہیں ہیں، اور لوگ اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اپنا عقیدہ نہیں جانتے، اس لیے بقدر مجبوری یہ کہنا پڑ گیا، اور حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے 28-29 برس ہو گئے ہیں اللہ کی کتاب کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور اس سے جو کچھ امت کے فقہا نے اور حنفی فقہا نے سمجھایا اس کو بیان کرتے ہوئے، لیکن آج تک کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا، اور کسی چیز پہ اتنا دل میں تنگی نہیں محسوس کی، اور کسی بیان پہ اتنا بوجھ نہیں ہوا جتنا ان بیانات میں ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کا مسئلہ ہے، کوئی ایک حرف اور لفظ بھی اس ذات پاک کو، باری تعالی کو ناگوار گزرا ہو جو ہم نے اپنی جہالت سے ادا کر دیا ہو۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کا وبال اس دنیا میں آئے یا آخرت میں اللہ کی ناراضگی یا جنت سے محرومی کی صورت میں دیکھنا پڑے۔ خدا اس بات پر گواہ ہے کہ اس موضوع پر بولنے کا مطلقاً نہ ہمت تھی نہ شوق، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے، اور سب سے مشکل جس چیز پر پسینے چھوٹ جاتے ہیں وہ یہی اللہ کی صفات کا مسئلہ ہے۔ کاش کسی طرح راستہ ملتا اور ہم اس پہ بات نہ کرتے۔ فَأَتْرَكَ مَالِكَ، امام مالک رحمت اللہ نے سر جھکا دیا، وَأَخَذَتْهُ الرَّهْوَاءُ، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پسینے چھوٹ پڑے، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، اپنا سر اٹھایا، فَقَالَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، یہی ہے ہمارا عقیدہ بس جو امام مالک رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا رحمان، اللہ اپنے عرش پر غالب ہوا جیسے کہ اس نے بیان کر دیا ہے، جیسے کہ اس نے اپنی تعریف کی ہے، حدیث میں جو صفت اس کی آ گئی ہے بس ایسے ہی ہے۔ ولا یقالو کیف، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کیسے ہوا ہے، اس کی کیفیت کیا تھی. وکیف عنہ مرفوعن, یہ جو کیف ہے نا کیفیت, یہ باری تعالی کی صفات کے بارے میں مرفوع ہے, اٹھی ہوئی ہے, کوئی شخص اس سوال کو نہ کرے, کوئی نہیں جانتا. وانت رجل سوء, تم بڑے ہی برے آدمی ہو, صاحب بدعت, اور فرمایا بدعتی ہو. اخرجو, اپنے شاگردوں سے کہا نکال دو اس کو ہماری مجلس. یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ. ڈرتے تھے اللہ کی صفات پہ بات کرتے ہوئے, گھبراتے تھے, بس سیدھا سادہ عقیدہ بیان کر دیتے تھے کہ میرا عقیدہ یہ ہے اور بس, اس کے بعد نہیں بولتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے متقی انسان تھے کہ ان کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی حدیث پہ, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حدیث پہ مشہور کتاب ہے نا موطا امام مالک, تو موطا نام کی کئی کتابیں لکھی گئیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بھی کتاب لکھی ہے اور بہت سے لوگوں نے بھی لکھی ہے, تو فائدہ کیا؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا کمال کی بات کہی, انہوں نے کہا جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہے بس وہ باقی رہ جائے گی. تو مراد یہی تھی کہ سب نے لکھی ہے, اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا باقی رہ جائے گی, باقی ختم ہو جائیں گی. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے موطا کے مقابلے میں کون سی موطا رہی ہے؟ جو انہوں نے فرمایا تھا سچ کہا تھا. انہوں نے کہا یہ سوال ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں کیسی ہیں, یہ عقیدے میں خلل ڈالنے والی بات ہے, بدعت ہے. فرمایا اس کو نکالو. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد یحییٰ ابن یحییٰ, یہ جتنا اسپین میں اور فرانس, الجزائر, تیونس, افریقہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسلک پھیلا ہے, ان سب میں بنیادی ہاتھ, اس کی بنیاد اسد ابن فرات اور یحییٰ ابن یحییٰ رحمت اللہ علیہ وغیرہ پہ ہے. یحییٰ ابن یحییٰ براہ راست اسپین سے پڑھنے آئے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ رہے ہیں, حضرت نے پڑھایا ہے انہیں. یحییٰ کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ان کے حال پر اتنی شفقت تھی کہ ایک دن مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا یحییٰ ابن یحییٰ اکیلا حضرت کا شاگرد یہ کھڑا ہے, باقی سب بچے نہیں ہیں. تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ کہاں گئے پڑھنے والے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت ہاتھی آیا ہے مدینہ منورہ میں, اور لوگوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا اہل مدینہ نے, تو سب بچے گئے ہیں ہاتھی دیکھ رہے ہیں. تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا حضرت ہاتھی دیکھنے کو دنیا میں اور عمر میں بڑا وقت ہے, دیکھ لیں گے, لیکن آپ سے جو پڑھنا ہے یہ کہاں ملے گا؟ تو امام مالک رحمت اللہ نے کہا اندلس سے, اسپین سے جتنے بچے پڑھنے آئے ہیں سب سے زیادہ عقل مند تم. یہ یحییٰ ابن یحییٰ ایسے عقل مند انسان تھے. یہ کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم ان کی مجلس میں حاضر تھے, فجاء رجل, ایک آدمی آیا, فقال یا ابا عبداللہ, اس نے کہا ابو عبداللہ, الرحمن علی اللہ استوا فکیف استوا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ اللہ عرش پر غالب ہوا, تو یہ اللہ کا غلبہ عرش پر, عرش کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے؟ تو یحییٰ کہتے ہیں فاطرک مالک رأسہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا دیا اس سوال پہ, حتی علاہ الرحضاء, یہاں تک کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پسینہ آنے لگا. ثم قال, اور پھر اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا, الاستواء غیر مجهول, استواء جو ہے نا یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے, یعنی جو کچھ اس کے الفاظ ہیں ظاہری طور پر جو مفہوم بنتا ہے وہ جانتے ہو اور تم دریافت کر رہے ہو اصل میں کیفیت کو. والکیف غیر معقول, اور یہ جو کیف ہے کہ کیسے یہ ہے, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں, نہ اسے عقل سے سمجھا جا سکتا ہے. بل ایمان و بھی واجب, اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کیونکہ کتاب و سنت میں آیا ہے. بس سوال عنہ بدعت, اور اس قسم کے سوال یہ بدعت ہیں. وما اراک الا مبتدعا, اور میرا خیال یہی ہے کہ تم بدعتی ہو. فامر به ان یخرج, اور امام مالک رحمت اللہ نے حکم دیا اس شخص کو ان کی مجلس سے نکال دیا گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ربیعت الرائے ہیں, اور یہ ربیعت الرائے کو ربیعت الرائے اس لیے کہتے تھے کہ یہ حدیث پڑھاتے تھے اور عقل کی باتیں بہت زیادہ کرتے تھے. جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تھی، جو قرآن کی آیت آتی تھی، اس میں وہ بتاتے تھے کہ میرا خیال یہ ہے، عقل کی بات یہ ہے، عقل میں یہ بات اس طرح آتی ہے. اور یہ دستور نہیں تھا اس زمانے میں اتنا زیادہ عقل کی مباحث میں پڑھنے کا، اس لیے لوگوں نے ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نام ہی ان کا رکھ دیا کہ ہر بات میں اپنی رائے دیتا ہے. لیکن آدمی بہت بڑے تھے، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، تو آخر کوئی چیز تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریف کی اور ان سے پڑھا. ربیعہ الرائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا، اس کا کیا مطلب ہے، کیف استوا؟ فقال الکیف مجہول. انہوں نے کہا یہ سوال کرنا کہ یہ کیفیت کیا ہے، اس کی مکمل طور پہ نفی ہے، مجہول ہے، کوئی نہیں جانتا. والاستواء غیر معقول. اور یہ جو اللہ تعالی کا عرش پر چھا جانا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. بس اللہ تعالی کی مخلوق ہے عرش، اس نے پیدا کیا ہے. وَيَجِبُ عَلَيَّ، اور مجھ پر بھی یہ ضروری ہے، وَعَلَيْكَ، اور تمہارے لیے بھی یہ ضروری ہے، کہ الْإِيمَانُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، ان تمام آیتوں پر، ان تمام احادیث پر ایمان رکھو. اور کیا اچھی بات، ان سب نے سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ نے کہی، جو کل بھی آئی ہے اور یہاں بھی امام بہقی رحمت اللہ نے نقل کی ہے. امام سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ نے کہا کل ما وصف اللہ تعالی من نفسہ فی کتابہ، اللہ تعالی نے اپنے متعلق جتنی بھی تعریف کے جملے قرآن کریم میں کہے ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ کے متعلق، عرش کے متعلق، ایسی تمام چیزیں، فتفسیرہ، ان کی تفسیر تم چاہتے ہو نا، اس کی تشریح چاہتے ہو، اس کی تشریح تلاوتہ، اس کا پڑھنا ہی ہے، قرآن کی تلاوت بس کرو. والسکوت علی، اور چپ رہو، اس پہ مت بولو. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جس طرح تو نے یہ ساری چیزیں اپنے متعلق ارشاد فرمائی ہیں، ہم اس پہ ایمان لائے، ان کی حقیقت پر ایمان لائے. اور یقیناً اے اللہ، تو اپنی مخلوق سے بہت بلند و بالا ہے، تیری مخلوق کے جتنے اعضاء اور جتنی چیزیں ہیں اور تیری صفات، ان دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں، ظاہری الفاظ ہی ہیں بس. اور ان تمام چیزوں کی حقیقت اللہ آپ خود جانتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں، اور ہم اس پہ ایمان لائیں. کل ما وصف اللہ تعالی من نفسہ فی کتابہ فتفسیرہ تلاوتہ والسکوت علیہ. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ نے کہا ہر وہ بات جو اللہ تعالی نے اپنی صفات کے بارے میں کتاب، خدا کی کتاب میں آ گئی ہے، اس کی تفسیر چاہتے ہو تو بس اس کی تلاوت ہو، اس کی تلاوت ہی اس کی تفسیر ہے، اور اس پہ چپ رہنا ہی بس ایمان ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آخر پہ پھر اپنی رائے لکھی ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں بل آثار عن السلف فی مثل ھذا کثیرۃ، اور یہ تو چند ایک فتوے یا آثار ہیں جو میں نے گنوائے ہیں، ہمارے اقابر جو امت میں پچھلے لوگ گزرے ہیں، اس قسم کے بہت سے فتوے اور بہت سے جملے ہیں ان کے. وعلی ھذہ الطریقہ، اور اسی طریقے پر، کس طریقے پر، التفویض مع التنزیہ، کہ اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ ان اعضاء میں شراکت کی نفی کرنا اور اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اس کیفیت کو ہٹانا اور چپ رہنا، اس طریق پر یدل مذہب الشافعی رضی اللہ عنہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہی تھا، اور بحقی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ اپنے مذہب، اپنے مسلک کو کون جانتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا. والحسین ابن فضل البجلی، اور حسین بن فضل بجلی، یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، فرمایا ان کا بھی عقیدہ یہی تھا. وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ابو سلیمان الخطابیو، اور آخری دور میں ابو سلیمان خطابی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. یہ وہی ابو سلیمان خطابی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے متعلق ابھی بات گزری کہ ابو سلیمان خطابی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی تصدیق نہیں کی تھی، اور پھر یہ جو فتح الملہم کا تکملہ لکھا گیا ہے اس میں اس کے متعلق جو بحث آئی ہے، یہ وہی ابو سلیمان خطابی رحمت اللہ علیہ. تو متاخرین میں اور متقدمین میں امام مالک، امام شافعی، سفیان ابن عیینہ، امام احمد ابن حنبل، حسین بن فضل بجلی، ابو سلیمان خطابی، امام بحقی، یحیی ابن یحیی، یہ سارے لوگ رحمہم اللہ اسی عقیدے کی بات کرتے ہیں، اور جو ان کا عقیدہ تھا میرا عقیدہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے، اپنے وقت پہ اسی پہ موت آئے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، عنایت فرمائے، اور یہ اس عقیدے کو قیامت میں بغیر کچھ پوچھے بغیر سوال کیے قبول فرما لے. ایک اور حوالہ آپ دیکھیے اس عقیدے پر، ایک اور حوالہ جو ہے یہ حافظ احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کا، بخاری کی شرح ہے، 13ویں جلد ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں جو چیزیں بیان کی ہیں یہ تقریباً جہاں پہ بخاری شریف مکمل ہو رہی ہے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہاں پر جو بحث کر رہے ہیں یہ وہ مقام ہے، اور آخری جلد میں وہ بحث کرتے ہوئے اس حدیث کو لائے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اصل میں باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ ولی تسمع علی عینی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی یا ان کا جہاز، تجری بعیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جا رہا تھا، تیر رہا تھا، چل رہا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ثبوت ملتا ہے، یہ کیا بات. اور حدیث اس میں لائے ہیں کہ ذکرت دجال عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا، فقال ان اللہ لا یخفا علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر اسے مخفی نہیں رکھے گا. ان اللہ لیس بعور، اللہ تعالی یک چشم نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنی آنکھ کی طرف، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ عَاوَرُ عَيْنَ الْيُمْنَى، اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی، فَأَنَّ عَيْنَهُ عَنْبَةٌ طَافِيَةٌ، اور اس کی دائیں آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ انگور اس میں پانی پڑ جائے تو وہ پھول جاتا ہے نا، فرمایا ایسی ہوگی. اب جب اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر آیا تو اس پہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہاں فتح الباری میں جو چیز بیان کی ہے بس یہی ہے ہمارا عقیدہ. انہوں نے کہا ولی اہل الکلام فی ہذہ الصفات کالعین والوجہ والید ثلاثۃ اقوال، اہل کلام نے شریعت اسلام میں جب اللہ تعالی کی صفات پر بحث کی ہے جیسے آنکھ، چہرہ اور ہاتھ، ان تینوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے نا، تو ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو تین موقف امت میں قائم ہوئے اہل کلام کے نزدیک علم کلام میں. احدوہا، ان میں سے پہلا تو یہ تھا کہ انہا صفات ذات، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفات ہیں، اسبتہ السمع، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفات میں سمع ہے، سننا. مثلا ایک انہوں نے مثال دی، اس کو مانا جائے گا، اس کا ثبوت ہے، ولا یہتدی الیہ العقل، عقل کے ذریعے اس کی کیفیت تک پہنچنا یہ ممکن نہیں. وثانی، دوسرا موقف امت میں یہ قائم ہوا اہل کلام میں کہ ان العین کنایت، کہ جو عین ہے نا، اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا، آنکھ کنایا ہے عن صفت البصر، اللہ تعالیٰ نے اصل میں دیکھنے کے لیے آنکھ کا لفظ استعمال کیا، والید کنایت عن صفت القدرت، اور اللہ تعالیٰ نے کنایا استعمال کیا ہے قدرت، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا. کنایا اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے مفہوم مراد کچھ لینا اور لفظ کچھ اور بولنا، قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کا استعمال ہے، اشارے کنائے اردو کے مشہور الفاظ ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بول کے قدرت کی صفت مراد لی ہے. والوجہ کنایت عن صفت الوجود، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں چہرے کا اپنے لیے ذکر فرمایا ہے اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. دو باتیں ہو گئیں، اس سے ہم بحث نہیں کر رہے دونوں پہ، آ جائے گی بعد میں. والثالث، اور تیسری بات یہ ہے وہ چیز جو ہمارا عقیدہ ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امراروہا علی ما جاءت مفوضا معناها الی اللہ تعالی، اہل کلام میں تیسرا گروہ وہ ہے جو اس طرف گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بس ان آیات کو احادیث کو پڑھو اور گزر جاؤ، علامہ جات جیسی یہ آئی ہیں مفوضاً معناها الی اللہ تعالی، ان کے معانی اللہ تعالی کے حوالے کر دو. یہ وہی چیز جو امام مالک رحمت اللہ نے کہی کہ سوال نہ کرو کہ یہ چیزیں کیا ہیں، بس اللہ کے حوالے کر دو. اور کیا بات، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے نقل کی ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی اور امام تھے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محققین صوفیہ یہ بدعتی تھے معاذ اللہ اور انہیں تو کوئی خبر ہی نہیں تھی، وہ ایسی باتیں کر کے سوائے اپنی جہالت اور اندھے پن کے اور کسی چیز کا ثبوت نہیں دیتے. یہ جتنے بڑے بڑے چوٹی کے مشائخ اور جتنے بڑے بڑے تصوف میں جن کے قدم راسخ تھے، یہ پہلی بات عقیدے کی کرتے تھے کہ عقیدہ کیا ہے. یہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بانی ہیں سلسلہ سہروردیہ کے، اور یہ سب کا ایک ہی دور ہے. شیخ عبد القادر جیلانی، شہاب الدین سہروردی، بہاء الدین زکریا ملتانی، شیخ فرید الدین مسعود شکر گنج، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان سب حضرات کا آگے پیچھے کا دور ہے. بس 20-20 30-30 15-15 10-10 سالوں کا فرق ہے. یہ سارے کے سارے عالم اسلام کے چوٹی کے رہنما تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی ان دروں سے وابستہ تھے، ان کی خانقاہوں میں ان لوگوں نے عقیدے سیکھے، ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی خانقاہوں نے انسان بنائے، انسانوں کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں. افسوس کہ اب انسان بننا بند ہو گئے، اگرچہ کہنے کو بہت سے. یہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. انہی کے آگے پیچھے ابن رجب تھے، امام بہقی رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تھے، ابن قیم تھے، ابن کثیر تھے رحمہ اللہ. یہ سب آگے پیچھے کے لوگ ہیں. شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کمال کے آدمی تھے. یہ ملتان میں بہاء الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ انہی کے خلیفہ ہیں. سلسلہ سہروردیہ کو بر صغیر میں لانے والے ان سے یہی ہیں. حضرت نے اپنی پوری کتاب لکھی ہے عقیدے پہ، اگرچہ اب تک دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن اس کے حوالے بعض جگہ پر پڑھے ہیں. یہ حوالہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بخاری کی شرح میں دے رہے ہیں. اب یہ جو علم کے مدعی اور تصوف کے ناقدین اور صوفیہ کو گمراہ اور بدعتی کہنے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یہ بھی سوچ لیں کہ جو ان کے معاصرین تھے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جیسے ناقدین اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسے کھڑے آدمی، وہ تو ان کو گمراہ نہیں کہتے تھے. وہ تو ان کے علم کے بھی قائل، ان کے تصوف کے قائل، ان کی کرامتوں کے قائل، یہ سب چیزوں کے قائل تھے. اور اب 800 سال کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ صوفیہ ایسے بدعتی ہوتے تھے معاذ اللہ، ان ناقدین نے پڑھا نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے متعلق کہا کہ میں جب پاک پتن میں حاضر ہوا تو فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ عقیدے میں کیا کتاب پڑھی ہے، تو میں نے حضرت کو بتایا کہ عقیدے میں یہ. تو حضرت نے فرمایا کہ ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی مجھ سے پڑھنی پڑے گی کتاب التمہید، اور پھر شیخ نے مجھے عقیدہ پڑھایا. صوفیوں سے بڑا عقیدے اور ایمان کا محافظ کون ہوگا؟ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کا، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، آپ اس پر غور کریں. اگر آپ کو عربیت کا ذوق ہے تو وجد آتا ہے اس جملے پہ کتنی شاندار عربی ہے. شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے فی کتاب العقیدۃ لہو، عقیدے پہ جو حضرت نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اخبر اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ تعالی اخبر اللہ فی کتابہ، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے. کس چیز کی خبر دی ہے؟ ثبت عن رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے. کیا چیز؟ الاستواء. یہ اللہ نے کتاب میں خبر دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا عرش پہ اللہ کا غلبہ، والنزول، اور اللہ تعالیٰ کا اترنا تہجد کے وقت اس آسمان پہ، والنفس، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جی اس کے متعلق بیان کیا، والجد، اور ہاتھ، والعین، اور آنکھ. فلا يتصرف فیہ بتشبیہم ولا تعطیل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی الفاظ اپنے متعلق کہے ہیں، اس میں ایک تو خدا کی مخلوق کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ان باتوں کو انسانوں کے اعضاء کے برابر قرار دیں، اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا، یہ گمراہی ہے. ولا تعطیل، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں سرے سے ہیں ہی نہیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے، یہ بھی گمراہی ہے. پہلی گمراہی مجسمہ کی اور دوسری گمراہی معطلہ کی، معتزلہ کی. اس لولا اخبار اللہ و رسولہ، اور فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مسلک درمیان کا، یعنی اس معنی میں کہ وہ اللہ کے لیے ان اعضاء کو مانتے ہیں اور اس کی کیفیت کی نفی کرتے ہیں. اور فکرہ جو کہا ہے کمال کا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اس لولا اخبار اللہ و رسولہ، اگر اللہ اپنی کتاب میں اس کی خبر نہ دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں خبر نہ دیتے، ما تجاسر عقل، عقل کی یہ ہمت نہیں تھی کہ ان یہوما حول ذلک الحمیو، شہنشاہ کی اس رخ میں نگاہ اٹھا کر دیکھتی، شہنشاہ عالم کی اس چراگاہ میں عقل منہ مار جاتی، یہ عقل کی مجال نہیں تھی. عقل کو کیا معلوم کہ اللہ کے لیے صفات کیا ہیں؟ عقل کو کیا معلوم کہ صفات خبریہ کیا ہیں؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے قرآن میں اپنے متعلق بیان کر دیا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے احادیث میں اللہ تعالی کے متعلق یہ خبریں دے دی. وگرنہ عقل خدا کی صفات کے بارے میں بالکل اندھی تھی، اسے کا کیا پتا کہ شہنشاہ عالم اور اس کی صفات خبریہ کا کیا تصور ہے. اذ لولا اخبار اللہ و رسولہ ما تجاسر عقل ان یہوما حول ذلک الحمی، اگر اللہ خبر نہ دیتا اور اللہ نہ بتاتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی نہ فرماتے تو عقل کا کوئی مقام نہیں تھا کہ شہنشاہ عالم کی ذات کے متعلق ایک حرف ایک نقطہ بیان کر سکتی. قالت تیبی، ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اچھا دیکھیے ابن حجر رحمت اللہ نے جو عبارت نقل کی اس کا مطلب ہے عقیدہ وہی ہوا جو شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ نے بیان کیا کتاب العقیدہ میں، اور عقیدہ وہی ہوا جو تیسرے نمبر پہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے بیان کر دیا کہ امراروہا علی ما جاءت مفوت معناہ الی اللہ تعالی، ان کی آیتوں کو اس قسم کی احادیث کو پڑھو اور گزر جاؤ اور اس کی حقیقت اللہ کے حوالے کر دو. قالت تیبی، امام تیبی رحمت اللہ نے کہا، یہ تیبی مشکات کے شارح ہیں اور ائمہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کو، ان احادیث کو پڑھنا اور اس کی ایک کھوج نہ لگانا اور دوسرے اسے مخلوق کے ساتھ مشابہ نہ سمجھنا، ھذا ھو المذھب المعتمد بہ معتمد، یہ وہ مسلک ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر اعتماد کیا گیا ہے. وبہ یقول السلف الصالح، اور امت میں جو سلف صالحین گزرے ہیں رحمہم اللہ، سب کا عقیدہ یہی تھا. ہم نے نام لے لے کے بتایا، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام محمد بن حسن، سفیان ابن عیینہ، امام بحقی، یحیٰ ابن یحیٰ رحمت اللہ علی مجمعین، ایک ایک آدمی، امام شافعی رحمت اللہ، ایک ایک آدمی، وہ کہتے ہیں سب کا عقیدہ یہی تھا. وقال غیره لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا احد من اصحابہ من طریق صحیح، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ تیوی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے، اور وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، مگر طریق اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ عقیدے کے باب میں التفویض مع التنزیہ، یا اسے زیادہ تفصیل سے بات کر لیں، ذرا سے دو لفظ بڑھا کے، التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات، بس یہ ہے وہ عقیدہ جو امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام بحقی، سفیان ابن عیینہ، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ مجمعین، سب کا یہی عقیدہ تھا. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے امام تیبی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ باقی لوگوں کا موقف بھی ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا ہے، اور وہ دیکھیے کیسا خوبصورت جملہ ہے.